بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يخلق كل أمر حكيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرين معزز سامعين حق سبحانه وتعالى کریم مطلق کا کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں آپ کو اور مسلمانوں کو آج کی مبارکباد عطا فرمائی ہے. اس سے متعلق کچھ مضمون آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور جمعے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آج دیکھیے ماشاء اللہ مجمع سے یوں لگ رہا ہے جیسے رمضان آ گئے, بالکل وہی رونق ایک دم لگ رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مینارہ نور ہے کہ آج کی رات آئی اور اس کے بعد سمجھیے کہ رمضان آ گئے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو یہ آنے والے رمضان بھی اور بعد کے رمضان بھی اللہ پاک بار بار ہمیں نصیب فرمائے, وہ تمام سرور اور فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اس رات کے بارے میں حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور آج کے دور میں بعض حضرات اس رات میں عبادت کے خصوصیت سے اور جاگنے کے اور کل کا روزہ رکھنے کے مخالف ہو گئے. وہ رات کو جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا اس کو بدعت قرار دینے لگے. بار کیف ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے اور اپنا معاملہ. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا ہمارے اکابرین اصاغرین بزرگان دین تقریباً سارے کے سارے ہی حضرات اس رات کی بزرگی کے قائل ہیں اور دن میں روزہ رکھنے کے بھی قائل ہیں, اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات کو عبادت کرو, اللہ کی رضا کے لیے قیام کرو, عبادت میں مصروف رہو اور دن کا روزہ رکھو. اس سلسلے میں حضرت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت زیور میں بھی اس کے متعلق لکھا ہے اور آپ کا ایک واز ہے الشعبان کے نام سے, میں نے خود اس میں مضمون کہا ہے. آپ نے خود روزہ رکھا ہے اور فرمایا کہ بھئی روزے کا تو پتہ بھی نہ چلا, اور اسی طرح سے اور بھی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اس سلسلے میں ایک رسالہ تحریر فرمایا. خود ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالعی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ بھی اس کے متعلق جب یہ وقت آتا تھا تو اس سے پہلا جو جمعہ ہوتا تھا اس میں ترغیب دلاتے تھے. ہمارے حضرت شیخ جو اب ہمارے پیر ہیں حضرت جناب ڈاکٹر محمد حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم گزشتہ سال اس موقع پر تھے تو فرما رہے تھے کہ بھئی آج بڑی مبارک رات آ رہی ہے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے, آپ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو غروب آفتاب کے وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں. غروب آفتاب سے لے کر صبح تک کا یہ سلسلہ رہتا ہے اور رات بھر اللہ پاک منادی کے ذریعے سے ندا کراتے ہیں. کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, کوئی ہے بیمار دعا کرنے والا اور مجھ سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کو شفا دوں, کوئی ہے حاجت مند کہ اپنی حاجت میرے سامنے رکھے اور میں اس کی حاجت کو پورا کروں, قضا و قضا. اس طرح سے رات بھر منادی ندا کرتا. اس رات کو شب برات بھی کہتے ہیں, عربی میں لیلۃ البراءت کہتے ہیں, اور یہ لیلۃ الصدق بھی ہے اور لیلۃ المبارکہ بھی ہے. اس میں اس کائنات میں سال بھر جو کچھ بھی آئندہ ہونے والا ہے اللہ پاک اس رات میں لوح محفوظ سے ان تمام احکامات کو اور معاملات کو منتقل کرا کر فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں کہ یہ سال بھر کا نظام اور انتظام تمہارے سپرد ہے, آئندہ سال یہ کام ہوں گے, بارش کتنی ہوگی, کہاں کہاں ہوگی, روزی کس کو کتنی ملے گی, کون اس سال میں کب پیدا ہوگا, کب مرے گا وغیرہ. تو اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں. جو فیصلے اللہ پاک نے ازل میں فرمائے تھے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. ایک کتاب ہے قاری شریف صاحب نے تحریر کی ہے, ابھی اس وقت لانے کا ارادہ تھا لیکن آتے ہوئے بھول گیا. اس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں کہ کتنے آدمی ہیں جو بازاروں میں گھومتے پھر رہے ہیں اور انہیں پتا نہیں ہے کہ ان کا کفن سل چکا ہے, کتنے آدمی ہیں جو خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں اور انہیں پتا نہیں ہے کہ ان کی قبر کھد چکی ہے, کتنے آدمی ہیں جو رنگ رلیاں منا رہے ہیں گانے بجانے میں لغو لہو میں مبتلا ہیں اور انہیں پتا نہیں ہے کہ موت ان کے پیچھے منڈلا رہی ہے. حقیقت ہے اللہ پاک نے جو فیصلے فرمائے ہیں اسی کے مطابق سارے معاملات ہوتے ہیں. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں بہت عبادت کی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آواز آپ کی بند ہو گئی تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں آپ کا انتقال ہو گیا. میں نے آپ کا پیر کا انگوٹھا پکڑ کر دیکھا, ہلایا تو آپ نے اس کو حرکت دی جس سے میں سمجھ گئی کہ آپ حیات ہیں. اور اسی رات کے متعلق ہے کہ آپ خاموشی سے جنت البقیع گئے تھے, ام المومنین ڈھونڈتی ہوئی اس طرف کو گئی تو دیکھا کہ آپ ان کے لیے
دعائے مغفرت فرما رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پلٹے تو آپ جلدی جلدی گھر آئیں اور آ کر لیٹ گئیں بستر میں کہ آپ کو پتا نہ چلے. آپ نے آتے ہی سینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ دل جو تھا وہ تیز تیز دھڑک رہا تھا. کہا کہ اے عائشہ کیا تو نے یہ خیال کیا کہ میں تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں اور زیادتی کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے, میں سمجھی کہ شاید آپ کسی اور ام المومنین کی طرف گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات کا معلوم ہے تمہیں کیا رات ہے, کون سی رات؟ پھر فضیلت بیان کی آپ نے. تو غرض یہ ہے کہ یہ رات اللہ پاک نے خصوصیت سے ہمیں آپ کو عطا فرمائی. اس رات میں اللہ پاک جو بھی فیصلے فرماتے ہیں ہم آپ اللہ تعالی سے خیر کے طالب ہوں. اور بھائی جو منکر ہے اس رات میں جاگنے کا, عبادت کرنے کا اور دن میں روزہ رکھنے کا, تو اس پر کوئی جبر بھی نہیں. نہ وہ رات کو جاگیں اور نہ وہ روزہ رکھیں, کوئی پابندی تو نہیں ہے, استحبابی معاملہ ہے. اور میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبد الحساب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے بعض کام جو مستحب رکھے ہیں تو اس آزمائش کے لیے کہ بندہ ان کو مستحب سمجھ کے چھوڑتا ہے یا کرتا ہے. اور مستحب کے اندر اے اور بے جو ہے یہ موجود ہے, کب جس کو آپ اور ہم اردو میں محبت کہتے ہیں, کہ اللہ سے اس کی محبت کتنے درجے کی ہے کہ اللہ پاک نے تو اس کو آزادی دے دی, اختیار دے دیا, آسانی دے دی کہ بھئی تمہارا جی چاہے تو کرنا اور نہ جی چاہے تو نہ کرنا, ہماری طرف سے کوئی معاوضہ نہ ہوگا. استحبابی درجے میں دے دی ہے نعمت, اب تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو, ہمارے سے کیسا تعلق ہے. اور یہ ساری اللہ پاک کی عنایت اور ان کی کرم نوازیاں ہیں کہ ماشاءاللہ مسلمان اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کی کتنی فکر کرتے ہیں, اور بتیرے ہیں کہ جو آج کی رات اپنی بخشش کا سامان کرا لیتے ہیں. جہاں بتیرے ایسے ہیں جو اپنی بدبختی کی مہر لگوا لیتے ہیں. اس میں عرض کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جو شریعت مطہرہ ہے بڑی سادی اور صاف ستھری پاکیزہ ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ حالات سے سابقے ہوتے رہے, مختلف اقوام میں رہتے رہے, خصوصاً ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے بہت سی ان کی چیزیں ہم مسلمانوں نے اپنا لی. اور بنیاد اس کی کچھ اس طرح ہوتی رہی کہ جدوجہدی کا معاملہ رہا, اور اسی جدوجہد میں شریعت مطہرہ کے ساتھ مسالے لگنے شروع ہو گئے, اور آہستہ آہستہ ایک آدھ نسل گزر گئی تو وہ ضروریات دین میں سے شمار ہونے لگے, جبکہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ لیجئے کہ یہ آپ نے چیزیں دی ہیں ہمیں شریعت کے درجے میں, ہمیں آپ کو پوری شریعت مطہرہ میں کہیں نام و نشان نہیں ملے گا. قبر پرستی جو ہے یہ شریعت مطہرہ میں اس کا کیا کام؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بت پرستی مٹا کر گئے, اور امت کے بہترین افراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, ان سے بہترین کوئی اور ہستی نہیں پیغمبروں کے بعد. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گئے, اور آج عالم یہ ہے کہ لوگ قبروں پر سجدے کرتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں قبروں کے طواف کرتے ہیں, اور زندہ بھی ہیں اگر تو ان کو بھی سجدے کرتے ہیں.
جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں واضح الفاظ میں منع ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا اللہ کے علاوہ تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. خود اپنے لیے فرمایا کہ اے اللہ میرے قبر کو پوجا گاہ نہ بنائیے. آپ نے حدیثیں پوچھ لیجیے علماء سے, قبرستان میں آگ جلانے کو سختی سے منع فرمایا. اور آج مسلمان ہیں کہ کس قدر آپ دیکھیے میلے اور ٹھیلے اور اس طرح سے ایسا عالم کے باقاعدہ تجارت ہے آج کی رات, اور دنیا کما لے گی بے حساب. بھائی بات تو ناگوار گزرتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات میں ہے کہ قبرستان میں ہم آگ جلا لیں کسی بھی طرح, اگر بتی موم بتی کچھ بھی؟ کیا آپ کے زمانے میں اگربتی کی کمی تھی؟ کیا خوشبوئیں اس زمانے میں بھی بتیری تھی؟ لیکن اللہ کا حکم نہیں, اس لیے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور قبرستان میں قبروں پر پانی ڈالنے کو بھی آہستہ آہستہ ایسا ضروری اور لازمی عمل قرار دے دیا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا, کہنے لگے جی قبروں پہ پانی ڈالنے سے قبر والوں کی مغفرت ہوتی ہے. سبحان اللہ, جواب نہیں ہے آپ کا. یہ روایت کہاں سے لائے جناب؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبروں پہ پانی ڈالا کرو تو اس سے بخشش ہوتی ہے. اگر یہ بات ہوتی تو قبر کو پوری طرح سے پانی سے بھر دیا کرتے, باقاعدہ کیاریاں بنا کر پانی کے بھرنے کا اہتمام ہوتا. پہلی مرتبہ بھی جب دفن کرتے ہیں اس کے بعد جو پانی چھڑکنا مسنون ہے وہ صرف اس حکمت سے کہ فوری طور سے مٹی ہٹ نہ جائے. لیکن اب دیکھیے کتنا اہتمام ہے کہ آج کی رات کو گلاب اور کیوڑا اور اگربتیاں اور موم بتیاں پورے اسٹال لگے ہوئے ہیں اور دنیا کما رہی ہے کہ جی یہ عبادات میں سے ہے. نہ اللہ بتائیں نہ اس کے رسول بتائیں, اور ان کا بتایا ہوا عمل نہیں, نہ جانے کہاں سے بنیاد نکلی اور اس طرح سے آج ہمارے پاکستان میں تو کم از کم ایسا ہے کہ یہ نہ کرے تو سمجھتے ہیں جی یہ تو مسلمان ہی نہیں. اس لیے عرض یہ ہے کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے, ہم آپ ان خرافات سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, مولانا تقی صاحب کا کتاب کا میرے سامنے رکھا ہے, اس دفعہ کا یعنی گزشتہ سال کا ان کا اس پر مضمون ہے جو سب چکا ہے. اس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کا رد بھی کیا ہے. وہ فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان گئے تھے. اگر آپ کو سنت ادا کرنی ہے, اتباع سنت کا اہتمام ہے, تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ چلے جانا, اور وہ بھی کوئی خرافات کا ارتکاب نہ کرنا. آج کی رات کو بے حساب تو جیبیں کٹتی ہیں, اور جو دھکم پیل ہوتی ہے عورتیں کہ ہم گھسیں اور مرد کہ ہم گھسیں, جو گھس گئے تو ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. میں دوپہر میں جب واپس لوٹا ہوں صبح گیا تو جب ہی سلسلہ ہو رہا تھا راستے رکنے شروع ہو گئے تھے, اور جب واپس لوٹا ہوں تو کافی راستے مسدود ہو گئے تھے, گھیرا گھیری چل رہی تھی, حتیٰ کہ نہ جانے کہاں کہاں کے برادری کے سوالی لوگ بھی سبوکیوں میں بھر بھر کے آ رہے تھے کہ آج کی رات کمانے کی رات ہے. جو کام کرنے کا ہے وہ کیجیے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایسے حالات میں قبرستان نہ جانا ہی اچھا ہے.
اصل جو مقصد ہے اس رات میں وہ ذرا توجہ فرمائیں سب, مستورات بھی اور مرد بھی, اللہ تعالی سے مغفرت کے طالب ہوں. خصوصاً ان کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں. ہمارے یہاں بہت سی چیزیں مشہور ہیں جن کا شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. ایک چیز اور بھی مشہور ہے کہ یہ رات جو ہے مردوں کا عرصہ ہے. سنا ہوگا آپ حضرات نے, بہتوں نے, اور ہو سکتا ہے بہتوں نے نہیں بھی سنا ہو. عرصہ کیا ہے؟ جو عوام میں مشہور ہے, آج کی رات روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں. عوام کا خیال اور ان کی شریعت کی بات بتا رہا ہوں, اللہ کی شریعت جو ہے اس کی بات بھی عرض کروں گا. تو گھر والے جو جا چکے ہیں ان کی من پسند چیزیں, شامی کباب, بریانی, بھنی ہوئی مچھلی, چکے وغیرہ, اور سگریٹ, حقہ اپنے یہاں ذرا کم ہے ورنہ پہلے وہاں ہندوستان میں حقہ بھی رکھتے تھے. پانی ٹھنڈا, گھر میں ایک کونے کو صاف ستھرا کر کے جو کچے گھر ہوتے تھے وہ لیپتے تھے صاف صاف مٹی سے. بھئی آج روحیں آئیں گی, ان کا عرصہ ہے, کھانے پکا کے اور ان کو کونے میں رکھ دیتے جی, یہ یہاں آ کے کھائیں گی اور پیئیں گی. اور جب صبح دیکھا تو پانی بھی جوں کا توں اور کھانا بھی جوں کا توں. عرفہ جو ہے اصل میں شریعت مطہرہ میں یہ جگہ کا نام ہے مکہ مکرمہ سے فاصلے پر, جہاں حج کے لیے حجاج کرام جمع ہوتے ہیں, جس کو عرفات کہتے ہیں. اس دن حج کے لیے جو خاص حج کا دن ہوتا ہے وہاں جمع ہونے کو کہتے ہیں کہ آج یوم العرفہ ہے. یہ تو ہے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا عرفہ, اور عوام کا عرفہ یہ آج کی رات. اس کی شریعت میں کوئی سند نہیں ہے. روحیں جانے کے بعد پھر اس طرح سے نہیں آتی جیسے کہ ہمارے عقیدے خراب ہو گئے اور پرانی عورتیں تو مان کے نہیں دیتی. اجی آتی آتی ہیں. اس لیے انسان ثواب کرنا ہے, اس کا جو مسنون طریقہ ہے, آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے, اس کا ثواب آپ جس کو بخشنا چاہیں بخش دیں, ثواب یقیناً پہنچتا ہے. اور کوئی اس کا بھی منکر ہو تو وہ گھر میں آرام سے بیٹھے. ظاہر ہے کہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے, لیکن باہر کے اہل حق سارے کے سارے اس کے قائل ہیں کہ کوئی بھی شخص جو اس کو نفلی کام پر ثواب ملتا ہے وہ اپنا ثواب کسی اور کو پہنچانا چاہے, اللہ پاک سے التجا کرے, اللہ پاک وہ ثواب اس کو پہنچا دے. ہمارے بزرگوں کے بہت سے واقعات. اس رات میں مغفرت کی دعا اپنے لیے اور جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں مسلمان ان کے لیے, خصوصاً اپنے ماں باپ کے لیے, آبا اور اجداد اور امہات کے لیے اور اساتذہ کے لیے, اور سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا خوب کرنی چاہیے. اس کے علاوہ نمازیں پڑھیں. نماز کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو کوئی خاص طریقہ منقول نہیں, لیکن بعد کے سلسلے ہیں, شاید کہ آپ کو کوئی دعوت بھی دے دے, رات کو بانٹ دیتے ہیں بعد میں, تو اس میں ترکیبیں مختلف لکھی ہیں. یہ بعض بزرگوں کے مجربات کہہ لیجیے. اس کی سند جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کرنا بڑی زیادتی ہے. اس لیے آسان بات یہ ہے, آپ جتنی بھی سہولت ہو سکے نوافل پڑھیں, اور اس میں جہاں سے آپ کا مزاج چاہے قرآن پاک پڑھیں. بعض بزرگوں نے تو اس کو ترجیح دی ہے کہ نماز لمبی ہو، اور بعض بزرگوں نے ترجیح دی ہے کہ نماز کثرت سے ہو، تعداد زیادہ ہو. جیسے بھی آپ کو سہولت ہو آپ نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں اور استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار مختلف اوراد جو ہیں ان کے ذکر اذکار کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں یا اور دوسرے ورد کریں، اس طرح سے خوب پڑھ کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. سلامتی اور عافیت کی بھی اور دونوں جہان کی بھلائی کی. اب اس رات میں ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے یہ ایک لعنت ہمارے ساتھ چپک گئی ہے زبردستی، اور زبردست اس سے جان نہیں چھوٹے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری سوچ ہی ایسی نہیں رہی، پہلے سے سوچ خراب کے لیے آ رہی تھی، اب تو اور خراب ہوگی. کتنا ہی سمجھا لو، کتنا ہی بتا دو، نقصان دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، لیکن ہم ہیں کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے خطرناک آوازیں آ رہی ہیں، کون سمجھائے گا ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو؟ ماں باپ خود ہی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پیسے دیتے. اس سے آپ غور کیجئے، بیمار ہیں، کمزور دل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں ایسے خطرناک، تو اسی کی آڑ میں کچھ اور بھی ہو جاتا ہے. اور یہ اپنے اس سے پھٹتے ہیں مرضی سے، کہیں لے اڑتے ہیں تو اس وقت پھر سوچتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہو یہ کیوں پھوڑ دیا تھا، اپنے ہاتھ پاؤں پھڑوا تڑوا لیے. اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جی کسی کا ہاتھ اڑ گیا، کسی کی آنکھ ٹوٹ گئی، کسی کی زندگی بھی ختم ہو گئی، چکھڑے اڑ گئے. لیکن شاباش ہے ہماری بہادری کو اور ہماری جرات کو کہ ہم جو ہیں پیسے مس ہونے والے نہیں ہیں. ہوا کرے جو کچھ ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے اس چیز کی ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں. بھائی کان میں تو ڈال دیتے ہیں، جمعے کو بھی کہہ دیا تھا، سال کے سال کہہ دیتے ہیں، لیکن منچلے اپنی خواہش کی تکمیل کر کے رہتے ہیں. آج بے شک وہ اپنی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں، لیکن کل کو اللہ کے روبرو جواب دینے کے لیے بھی ذرا تیار ہوگا. یا تو سب کچھ چلتا ہے، دھنوس دھاندلی مار دھاڑ وغیرہ، اقربا پروری کون پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے روبرو وہاں اپنی کچھ نہ چلے. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے مستند بات، کہ ہولی دیوالی کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک گدھا بیچارہ بیٹھا ہوا تھا صاف ستھرا، اور ان کے منہ میں ٹیک تھی، پان کھا رہے تھے. کہا کہ بھائی ساری دنیا تو رنگا رنگ ہو رہی ہے، تو خالی کیوں بیٹھا ہے؟ اور یہ کہہ کے اس پر پچکاری مار دی اپنی پیٹ کی. بظاہر تو عمل کوئی خاص نہیں تھا، لیکن ہندوؤں کی مشابہت تھی. اللہ پاک کو غیر مسلموں کی مشابہت مسلمانوں کے لیے نہایت ناپسند ہے. اسی لیے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ظالم اور مغضوبین کی پیروی سے بچا. انعام یافتہ حضرات کے راستے پر چلا، تو یہ کام انعام یافتہ حضرات کے تو نہیں. انعام یافتہ حضرات حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، یہ ہستیاں ہیں. کسی بھی صالح مرد سے، مومن سے، متقی پرہیزگار سے آج بھی پوچھ لیجئے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہے، آپ کا متبع اور سچا غلام ہے، اسی سے پوچھ لیجئے کہ بھئی یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں کیا یہ اچھا کام ہے؟
یا آپ ان سے کہیں کہ آپ کریں گے تو وہ کان پکڑیں گے توبہ کریں گے توبہ توبہ، ہمارا کیا کام؟ اور آپ کیسے کر رہے ہیں تو ہندو کی مشابہت۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، کام بڑا خراب، ابھی تو اس کا مزہ آتا ہے، چھوڑا دل خوش ہو گیا، کیسا زبردست جو ہے دھماکہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہزاروں جانے قربان، رات کو جب گھر میں تشریف لاتے تھے، قدرے دیر ہو گئی اور گھر میں تشریف لائے تو دروازہ اتنا آہستہ کھولتے تھے کہ آواز نہ ہو، گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کی نیند خراب نہ ہو، اور سلام اتنی آواز سے کرتے تھے کہ اگر جاگ رہے ہوں تو سن لیں، جواب دے دیں، سو رہے ہوں تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام یہی ہے، حضور کی تعلیم کا پوری طرح سے عکس یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں اس میں مبتلا نہ ہوں۔ اور بڑی بات یہ ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم تو کسی پر مسلط نہیں، نہ کہ ہم جو ہیں ٹھیکیدار ہیں، پھر کام میں ڈال دیتے ہیں، جو بھی کرتا ہو لیکن وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم، فرشتے موجود ہیں لکھنے والے، وہ لکھ لیں گے تو مٹوا بھی تو نہیں سکتا، وہ بہت دھاندلی تھوڑی ہے کہ جو آدمی جا کر زبردستی کا جی مٹاؤ۔ اس لیے اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ان کاموں سے جو اغیار کی مشابہت ہے بچا لے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے تو دم نکلتا ہے، موت آتی ہے، جبکہ سب سے پیاری بات وہی ہے، عزت کی بات وہی ہے، کامیابی کی بات وہی ہے، یہاں بھی اور دردت میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس وقت میں آتے ہوئے تو دم نکلتا ہے، اس لیے کہ وہاں نفس کی مخالفت ہوتی ہے، نفس وہاں تیار نہیں ہوتا، اور جو کام خواہش نفس کے موافق ہیں، نفس خوش ہوتا ہے تو وہ کتنی خوشی خوشی انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ہم خرافات سے بالکل اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرے یہ کہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی مستحب ہے کہ کل کا روزہ رکھ لیا جائے۔ ویسے اس کی مختلف توجیحات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرما بھی دیا، اور ویسے آپ شعبان کے روزے بہت رکھتے تھے۔ حضرت مولانا تقی صاحب نے بھی فرمایا کہ آدمی اس نیت سے رکھ لے کہ شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اور یا ایام 20, 13, 14, 15 کے حضور رکھتے تھے، سفر تک میں بھی رکھتے تھے، تو اس نیت سے کہ یہ 15 تاریخ جو ہے ان ایام میں سے ہے اس لیے رکھ رہا ہوں۔ باہر کے روزہ مستحب ہے، اور اس کے بعد جو وقت ہے رمضان کی آمد میں اور اس میں آگ چھپکتے میں گزر جائے گا، اس رات کو پاک و صاف ہو لیں، گناہوں پر نادم ہو جائیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی فکر کر لیں، اور مبارک مہینے میں پاک و صاف داخل ہوں، پھر عبادت کا لطف بھی آئے گا۔ اور اگر بھاگتے رہے، جان چھڑاتے رہے، تو یہ سمجھ لیجئے جیسا اپنے لیے سرمایہ جمع کریں گے ویسا ملے گا، کھرا جمع کریں گے تو کھرا ملے گا، کھوٹا جمع کریں گے تو کھوٹا ملے گا، اور وہاں کرنسی جو کام آئے گی وہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی کرنسی وہ کام آئے گی۔ اس لیے اعمال صالحہ کرتے رہیں، اور اعمال صالحہ وہی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیے اور بتائے، اور باقی جتنے بھی مسالے لگائے ہوئے کام ہیں سب جو ہے مستضاد ہے اور بدعات میں سے ہیں، رسومات میں سے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مسترد ہی مسترد ہے. اس لیے بدعات و رسومات کے قریب بھی نہ جائیے، سنتوں کا اہتمام کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، دل میں کیسا نور پیدا ہوتا ہے، کیسا سرور پیدا ہوتا ہے، اور نیکی میں کیسا دل جو ہے لگتا ہے، اور آخرت کا ذخیرہ کیسا جمع ہوتا ہے. اور میرے محترم بزرگوں، جیسا میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی پتا نہیں کہ کتنا وقت اس کا باقی ہے، اپنا بستر بوریا باندھے رہے اور تیار رہے، جب بلاوا آ جائے اللہ پاک کو یاد کرتا ہوا کلمہ کلام پڑھتا ہوا چلا جائے، بڑی مبارک موت ہوگی، اور زندہ بھی رہے گا تو بڑا معزز اور محترم رہے گا. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا بہت بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے، اور جو اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق رکھتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا. یہ دنیا کی سوچ ہے گری ہوئی کہ جی اللہ والے، ان کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اللہ والے کیا ہیں. اللہ والے تو وہ عزت رکھتے ہیں، جیسا کہ جمعے کے بیان میں مسلسل آپ مدتوں سنتے رہے، کہ اللہ پاک ان کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ منہ سے جو نکل جائے پورا کرا دیتے ہیں. اس لیے دینداری میں تو عزت ہی عزت ہے، وہاں ذلت کا کام ہی نہیں. اور جیسے مجاہدہ پڑتا ہے، محنت پڑتی ہے کہ مخالفت کھڑی ہو جاتی ہے، آدمی مقابلہ کرتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرتا ہے، نفس کو کچلتا ہے، تو اسی نسبت سے پھر اس کے مرتبے اور مقام بھی ایسے ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جبکہ میری سنتیں مٹ رہی ہوں، کوئی میری سنت کو ایک سنت کو زندہ کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اب ہمیں میں سے تو مسلمان جو ہیں وہ سنتوں کو زندہ کریں گے یا کہ کافر کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ کفار تو مٹاتے ہیں دین کو، اور ہم بھی ان کا ساتھ دینے لگ گئے اور دین کو مٹانے لگ گئے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے عمل سے بھی اور قول سے بھی، تو اندازہ کیجئے کہ پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرنے والے ہوئے یا کہ اللہ اور رسول کے جو دشمن ہیں ان سے محبت کرنے والے ہوئے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو خود ہی وہ نظر آ جائے گی، اگر ہے حقیقت میں اس کو منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو ویسے چھلک کر سامنے آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نصیب کرنا. اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم اور آپ اللہ تعالی کے دربار میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشامد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں کہ اپنے بندوں کی التجاؤں کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، ہم ان سے غافل نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے غافل نہ ہوں، تو پھر دیکھ لیجئے انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی رہے گی. روزہ رکھنے کے لیے عرض ہے کہ پہلے آپ زیادہ سے زیادہ 5:45 پر ختم کر دیں، یعنی روزہ شروع کر لیں آپ 5:45 پر، اور اس کے بعد مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں سب کو نصیب فرمائے اور ہر عبادت آسان فرمائے. بات یہ ہے، دل میں جب لگن پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی سب کچھ کام انجام دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کی لاج رکھتے ہیں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پہلے وہ بہت بڑے ڈاکو تھے لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے پھیرنے والے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ، ایسے ڈاکو تھے کہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ان کے نام سے دنیا کانپا کرتی تھی.
جس جنگل میں ان کا حساب کتاب تھا اس سے کوئی گزرتا نہیں تھا قافلے والا. اللہ پاک نے فضل فرمایا, ہدایت کے سامان ہوئے, اور اس طرح سے انہوں نے قاضی وقت کے سامنے جا کر کہا میں تائب ہونے کے تائب ہوتا ہوں اور آپ مجھ پر حد جاری کریں, میں نے بہت جرم کیے. لکھا ہے کہ جب قاضی صاحب نے ان کے منہ سے یہ سنا کہ فضیل سامنے کھڑے ہیں تو خود قاضی صاحب بھی سناٹے میں آ گئے کہ فضیل میرے سامنے. دہشت تاری ہو گئی اور درگری تاری ہو گئی اور رون کے کھڑے ہو گئے کہ فضیل میرے سامنے کھڑے. ایسا روب تعلم تھا, لیکن روتے تھے, معافی مانگتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, اور اس طرح سے توبہ کے لیے اعلان کرتے پھرتے تھے. آخر میں ایک یہودی کا حساب رہ گیا تھا, اس نے کہا کہ اب بہت اچھے پھنسے, کہا میں تو معاف نہیں کروں گا, بہت تم نے ستایا مجھے, کہا میں بھی تیرے در پر پڑاؤں جاؤں گا نہیں, دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اتنے پڑے رہے کہ لوگوں نے اس یہودی کو ملامت کرنی شروع کر دی کہ چھوڑ دے بس پیچھا ان کا, معافی مانگ لی انہوں نے, اب تو چھوڑ دے, کہنے لگا ایسے کہاں چھوڑوں, بہت ستایا انہوں نے مجھے. بالآخر کافی وقت ہو گیا, وہ ملامت سنتے سنتے بھی ضد ہونے لگا, پھر اس نے کہا کہ ایسی شرطیں لگاتا ہوں یہ پوری نہ کر سکے نہ یہ جان چھڑا سکے. لیکن اللہ پاک کی شان ہے کہ وہاں فیصلے کچھ اور تھے, کیا معاملات ہونے والے تھے. یہودی نے کہا کہ میری ایک شرط ہے, جنگل میں لے گیا اور کہا کہ دیکھو یہ ریگستان میں یہ ٹیلا اتنا بڑا جو پڑا ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر اس میدان میں منتقل کر دو تو میں سوچوں گا معاف کرنے کی. انہوں نے کہا بھائی اتنا بڑا ٹیلا چودا پورا, میں اس کو یہاں کیسے منتقل کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے کہ منتقل کر دیں تو کام بننے کی امید ہے, ورنہ چھٹی. چنانچہ تھیلا بھر بھر کے ادھر لانے لگے, نماز پڑھ کے دو رکعت نماز حاجت, اللہ پاک سے کہا اے اللہ آپ کو معلوم ہے میں آپ کا بندہ ہوں اور اپنے کیے پر بہت نادم ہو گیا, بڑا شرمندہ, میں نے آپ کے مخلوق کو بہت ستایا لیکن اب میں بہت ہی نادم ہوں کہ مجھ سے جو کچھ ہوا حماقت ہوئی, مجھے آپ معاف کر دیں, اور یا اللہ اس یہودی سے میری جان نہیں چھوٹ رہی ہے, آپ میری مدد فرما دیں, یہ ٹیلا ادھر سے آپ ادھر کرا دیں, میرے بس کا تو کام ہے نہیں, اتنا کمزور آج ہوں, تھیلے بھر بھر کے بھی کہاں تک بھروں گا, کہاں تک منتقل کروں گا, اور ایک ہی ہوا کا جھونکا آ گیا تو ادھر پھر پہنچا دے گا, تو پھر میری محنت بیکار. قربان جاؤ اللہ پاک کی رحمت کے اور ان کی مہربانی کے, التجا کی سچے دل سے گڑ گڑا کے, اللہ پاک نے ایسا ہوا کا جھونکا بھیجا کہ اس ہوا کے جھونکے سے سارا چودا جوتا وہ ادھر سے اڑ کر ادھر آ گیا. یہودی تو بڑا خوش تھا اپنے دل میں کہ یہ کام کر ہی نہیں سکیں گے, اس طرح سے تھک تھک کے ان کی ہڈی ہڈی جو ہے وہ تقریباً ٹوٹ جائے گی, جت ہو کے مر جائیں. اب جو اس نے آ کے دیکھا تو حیران رہ گیا. ایک کام اور کیا تھا اس نے, ایک تھیلی میں ریت بھر کر تاک میں رکھ دی. جب یہ ٹیلے کا معاملہ نبٹ گیا, کہنے لگا کہ اچھا ایک بات اور ہے میری شرط, اور دل میں یہ تھا کہ ریت کا تھیلا منگاؤں گا, اس کو الٹوں گا, اس میں سے میں کہہ رہا ہوں اس سے کہ اثر کیوں کہ میری تھیلی لے آؤ, اب جو الٹوں گا تو ریت نکلے گا, کہوں گا کہ تم نے کیا ہاتھ لگایا, کیسا تمہارا ہاتھ ہے کہ اشرفیاں جو ہے وہ مٹی ہو گئی. لیکن قربان جاؤ اللہ پاک کی رحمت اور عنایت کے, اپنے بندوں کی کیسی لاج رکھتے ہیں جو ان کے ہو جائیں. چنانچہ آپ اٹھے اور گئے, جا کے تاک میں تھیلی رکھی تھی اٹھا کے لے آئے. اب اس نے یہودی نے لے کر اس کو کھولا اور جو الٹا کیا ہے تو اس میں کھن 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 کر کے اشرفیاں گر گئی.
اشرفیاں جو گری تو یہودی نے دیکھ لیا سمجھ لیا اسلام سچا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں اور یہ واقعی میں نیک بندے بن گئے ہیں. جب ہی اللہ پاک ان کی اتنی لاج رکھ رہے ہیں کہنے لگے کہ اے فضیل مجھے بھی تم مسلمان کر لو اپنے ہاتھ پر. حق کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو کبھی دلیل نہیں کرتے ہیں. لوگ جو جانتے ہیں اللہ والوں کو وہ کہہ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن ان کی عقل اتنا ہی کام کرتی ہے. اللہ پاک بری سوچ سے محفوظ رکھتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں مقصد میرا عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ میاں سے تعلقات صحیح رکھیں اور پھر جب تعلق صحیح ہو جاتا ہے اس سے ایک کرم نوازی ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ ہماری باتیں خوب سنتے ہیں قبول فرماتے ہیں تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور سے دوستی کر لیں؟ ہرگز نہیں. اور اللہ اور اس کے رسول کی دوستی میں جو چاشنی ہے جو مزہ ہے جو لذت ہے جو حلاوت ہے جو آرام ہے جو عیش ہے جو بے فکری ہے وہ کسی اور کی دوستی میں نہیں ہے. دوسروں کی دوستی میں خسارہ ہی خسارہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی دوستی میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ چند گزارشات ہو گئی متفرق, اس کے لیے مزید اور عرض ہے کہ عشاء کی نماز تو ماشاء اللہ ہم نے آپ نے سب نے جماعت سے پڑھ لی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے آدھی رات جاگنے کا ثواب اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اسے پوری رات جاگنے کا ثواب. ہم رات کو جتنا سہولت سے جاگ سکتے ہیں جاگ لیں, گھروں میں جاگیں, مسجد کھلی ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے سے دیکھا دیکھی جو ہے آدمی عبادت میں لگا رہتا ہے اس لیے مسجد کھلوا دیتے ہیں, ورنہ ویسے نوافل کے لیے گھر جو ہیں وہ حضور کی تعلیمات اور ترغیبات کے لحاظ سے گھر ہی اچھے ہیں. ورنہ یہاں یہ ہے میں بتا دوں اس لیے کہ جب بیٹھیں گے تو گپ شپ ہوں گی, عبادت تو کم ہوگی گپ شپ زیادہ ہوں گی, اور آپ کو یقین نہیں آئے تو کچھ دیر کے بعد دیکھ لیجیے میں تو دیکھتا رہتا ہوں. پھر اسی گپ شپ میں عبادت کو نام برائے کی ہے تو باتیں کرتے کرتے تھک گئے تو وہی لیٹ جائیں گے.